الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی دو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہیں. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طور پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں. رات دن تیزی سے گزر رہے ہیں، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہو رہے ہیں. ہر شخص اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے، ایک ایسا سفر جو ہم نے بغیر کسی ارادے کے شروع کیا، اللہ رب العزت کے حکم سے. کسی کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گویا دنیا میں جب وہ آتا ہے تو اس کا وہ پہلا دن ہوتا ہے، لیکن اسی دن سے اس کا سفر شروع ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے، ورنہ تو اس سے بھی پہلے سے اس کا سفر جاری ہے. البتہ عالم انتقال میں ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہوتا چلا جاتا ہے انسان. پہلے پورے عالم میں پھیلا ہوا تھا غذاؤں کی شکل میں اور دوسری چیزوں کی شکل میں، پھلوں کی شکل میں، اناج کی شکل میں. جب لوگ اس کو کھاتے ہیں تو اس سے خون بنتا ہے، اور پھر یہی خون کے قطرے منی کے قطروں میں تبدیل ہوتے ہیں، اور پھر یہی ماں کے رحم میں جا کر انسان کی تخلیق کا ذریعہ بنتے ہیں. پھر ایک عرصے ماں کے پیٹ میں وہ سفر جاری رہتا ہے، اور مادر رحم سے پھر اس دنیا میں آتا ہے، اور پھر جب تک اللہ رب العزت نے اس کا سفر یہ لکھا ہے، یہاں دنیا کا قرار لکھا ہے، یہاں پر وہ اپنی زندگی گزارتا ہے. اور پھر چونکہ یہ ایک سفر ہے جاری ہے، اس عالم سے ایک اور عالم میں انسان منتقل ہو جاتا ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اور وہاں بھی جب تک اللہ تعالی چاہیں گے انسان رہے گا، اور پھر اس عالم برزخ سے انسان عالم آخرت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک سفر ہے جو جاری ہے ہمارا آپ کا. ہر شخص اپنی منزل کی طرف رما دما ہے. خوش قسمت وہ لوگ ہیں کہ جو اس سفر کو اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق گزارتے ہیں. گزر تو سبھی کا جاتا ہے، کافر بھی یہ سفر طے کر رہے ہیں، مسلمان بھی یہ سفر طے کر رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ کوئی اللہ کے حکم کے مطابق سفر طے کر رہا ہے، کوئی اپنی مرضی اور خواہشوں کے مطابق. سفر بہرحال ہو رہا ہے تے، اب کسی نے اپنی سفر کے 40 سال طے کر لیے، کسی نے 50 طے کر لیے، کسی نے 60 طے کر لیے، کوئی دنیا سے اپنا سفر ختم کر کے جا چکا، کسی کا سفر جاری ہے. تو ہم بظاہر ان لوگوں میں سے ہیں جن کا سفر جاری ہے. اب یہ سفر کب اختتام پذیر ہوگا یہ بھی اللہ کے علم میں، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو ویزا دے کر ہمیں بھیجا ہے دنیا میں، تو یہ نامعلوم المیعاد ہے، اس کی میعاد کا علم نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی توسیع ہو سکتی ہے، نہ قابل توسیع بھی ہے. تو ایک ایسا ویزا کہ جس کے بارے میں ہمیں ایک تو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ مدت کتنی ہے اس کی، اور اگر کوئی جو ہے وہ اس کو بڑھانا چاہے تو بڑھ بھی نہیں سکتا. اس لیے ایسے آدمی کو تو بڑے محتاط طریقے سے سفر کرنا چاہیے کہ کسی وقت بھی یہ زندگی کا سفر ختم ہو جائے گا. اب اگر آخرت کی تیاری کر کے وہ چلا ہے تو انشاءاللہ وہاں کامیابیاں اور کامرانیاں ہیں اس کے منتظر. اور خدا نہ کرے اگر اس نے یہ سفر اللہ کے احکام کے مطابق نہیں گزارا تو یقیناً پھر پریشانیاں. لیکن جب تک سانس میں سانس ہے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. میں نے جو آیتیں تلاوت کی ہیں اصل میں اسی مایوسی کو دور کرنے کے لیے ان آیات کی تلاوت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے, اور ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق نہیں گزاری بلکہ غلط طریقے سے وہ اپنی زندگی گزارتے رہے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. وقت ابھی باقی ہے, جب تک ہماری جان میں جان ہے, ان آنکھوں میں حرکت ہے, ہمارا سانس چل رہا ہے, مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کی طرف رجوع کیجئے. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے. لیکن کوئی اس کی طرف رجوع تو کرے, کوئی اس کی طرف آئے تو صحیح, کوئی بڑھے تو صحیح, کوئی اس سے مانگے تو صحیح. یہی تو اعلان ہے جو اللہ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ جس کی میں مغفرت کر دوں. اب اگر کوئی مغفرت کا طلبگار ہے تو یقیناً اس کی مغفرت ہوگی. اللہ تعالیٰ خود ہی تو آواز دے رہے ہیں, ندا دلوا رہے ہیں کہ بھئی کوئی ہے مغفرت کا طالب. خاص طور پر یہ آج کی رات کے بارے میں, ویسے تو ہر رات ہی ندا دی جاتی ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ آج کی جو رات ہے بڑی قیمتی رات ہے, عبادت کی رات ہے, جاگنے کی رات ہے. لیکن یاد رکھیے کہ یہ جاگنا اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق ہو, سنت کے مطابق ہو, خلاف نہ ہو. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ سنت کے مطابق تھوڑا سا عمل ہمارے وقت کو قیمتی بنا دیتا ہے بنسبت اس کے کہ ساری رات جاگیں اور سنت کے خلاف جاگیں. اس لیے سنت کے مطابق اگر تھوڑا سا عمل بھی ہو جائے گا تو اللہ کی نظر میں وہ بڑا قیمتی. وجہ اس کے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے گھنٹے شمار نہیں ہوتے کہ اس نے مسجد میں کتنے گھنٹے لگائے, چار گھنٹے بیٹھا ہے یا آٹھ گھنٹے بیٹھا, مغرب سے بیٹھا ہوا ہے یا عشاء کے بعد آیا ہے. اللہ کے یہاں وقت شمار نہیں ہوتا, وہاں اخلاص دیکھا جاتا ہے. اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سنت طریقے پر اس نے جو وقت گزارا ہے اس کی قدردانی. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, اللہ تعالیٰ نے موت زندگی سب پیدا کی, الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ, تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے. اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تم میں اچھا عمل کس کا ہے. اکثر وہ عملہ نہیں ہے کہ اکثر عمل کس نے کیا ہے, تہجد کی رکعتیں کس کی زیادہ ہیں یا تسبیحات کس نے زیادہ پڑھی ہیں, یہ نہیں, بلکہ احسن عملہ, تھوڑا عمل سنت کے مطابق عمل جس کا بھی ہے تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدردانی ہوتی ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ کس کا عمل زیادہ اچھا ہے. سنت کے مطابق جو ہوگا وہی عمل سب سے اچھا ہوگا, سنت کے خلاف جو ہوگا وہ عمل صحیح نہیں ہوگا. بہرحال یہ رات بڑی قیمتی ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے جماعت سے نماز بھی پڑھی اور اس کے بعد الحمدللہ ابھی مسجد میں بیٹھے ہوئے. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے. حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ کے یہاں سب سے محبوب ترین جگہیں جو ہیں وہ مسجدیں, احب البلاد الی اللہ مساجدہا, سب سے بہترین سب سے محبوب ترین جگہیں سب سے پیاری جگہ جو ہیں اللہ کی نظر میں مساجد, اور سب سے مبغوض جگہ جو ہے وہ بازار. اس لیے بازاروں میں چلنا پھرنا وقت گزارنا یہ اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے. ضرورت ہے انسان جائے اپنی ضرورت پوری کرے اور جلد از جلد وہاں سے واپس آ جائے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہر گھر میں بیت الخلاء ہوتا ہے, لیکن کوئی شخص یہ نہیں کرتا کہ سارا وقت بیت الخلاء میں گزارے, بس ضرورت ہے اس کو استعمال کرتا ہے اور جب ضرورت پوری ہوئی فوراً واپس آ جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ صاحب بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے, پنکھے بھی لگائے ہوئے ہیں, بڑا اچھے آرام سے اطمینان سے بیٹھا رہے وہاں, ایسا کچھ نہیں, کوئی نہیں کرتا. ہاں ضرورت کی جگہ ہے, ضرورت پوری کی واپس آ جائے. اسی طریقے سے بازار میں انسان اپنی ضرورت پوری کرے اور پھر واپس آ جائے. لیکن مساجد یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین جگہ, آدمی یہاں آ کر اگر کچھ نہ بھی کرے خاموشی سے بیٹھ جائے تو یہ بیٹھنا بھی عبادت. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں ساری دنیا سے ادھر ادھر سے سمیٹ کر ہمیں اپنی مسجد میں اپنے در پر لا کر بٹھا دیا ہے, تو اس پر اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے, الحمدللہ کہنا چاہیے کہ اللہ تیرا احسان ہے. ہمارے بہت سے بھائی ہزاروں بلکہ لاکھوں انسان ایسے ہیں جو اس وقت گھوم رہے ہوں گے پھر رہے ہوں گے, لیکن اللہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں مسجد میں لا کر بٹھا دیا, نماز جماعت سے پڑھوا دی, دین کی دو باتیں سننے کی توفیق ادا فرما دی. اسی طرح کہنے والے کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے دین کی بات اس کی زبان سے نکلوا دی, کہلوا دی. تو ہمیں سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو میرے عزیز و جس جو رات اس وقت چل رہی ہے, نصف شعبان بھی اس کو کہا جاتا ہے, اور پندرہویں شعبان کی رات بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ اسلامی اعتبار سے رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے. کل جو پندرہ شعبان ہے تو اس کی رات پہلے آتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب چاند نظر آتا ہے تراویح پہلے شروع ہو جاتی ہے, روزہ بعد میں شروع ہوتا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ جس کو ہم یکم رمضان کہتے ہیں تو اس کو دوسرے دن شمار کرتے ہیں, لیکن رات اس دن کی پہلے آ جاتی ہے. اسی طریقے سے یہاں بھی پندرہ شعبان کل ہے, لیکن شعبان کی جو رات ہے وہ الحمدللہ شروع ہو چکی, سورج غروب ہوا اور شعبان پندرہ شعبان کی رات جو ہے وہ شب شروع ہو گئی, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شروع ہو گئیں. اللہ تعالیٰ نے اس رات میں جو انوار و برکات رکھے ہیں, جو ثمرات رکھے ہیں, وہ سب شروع ہو گئے. اب ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اس رات میں جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, اللہ کو راضی رکھنے کی فکر کریں, خاص طور پر توبہ و استغفار کریں, اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص گناہگار ہے, خاطی ہے, خطائیں کرنے والا ہے, کوتاہیاں کرنے والا ہے. ہم میں سے کون ہے جو یہ کہہ سکے کہ صاحب میں تو خطا نہیں کرتا, مجھ سے تو غلطی نہیں ہوتی؟ ہر ایک شخص ایسا ہے کہ جس سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ اپنے خطاکار بندوں کو معاف بھی فرماتے رہتے ہیں, اور خاص طور پر جو رجوع کرتے ہیں ان کی طرف تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ, یعنی ہم جتنی تیزی سے آگے بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تیزی سے آگے بڑھتا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اس رات کو ضائع نہ کریں, اور اس رات میں زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کریں, گزشتہ جو گناہ ہیں ان کی تلافی کی فکر کریں, استغفار کریں. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ فرمایا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے, وہ بڑا غفور الرحیم. البتہ آگے یہ فرمایا کہ وانیبوا الی ربکم, اپنے رب کی طرف رجوع کرو, واسلموا له, اور اللہ کی فرما برداری کرو, اس سے پہلے کہ من قبل یاتیکم العذاب, اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے, ثم لا تنصرون, پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. مطلب یہ ہے کہ جب عذاب آ جائے, آدمی دیکھ لے اپنی آنکھوں سے, تو پھر توبہ استغفار کرے, پھر اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا. لیکن اس سے پہلے پہلے جو وقت ہے, جس کا مطلب دوسرا یہ بھی ہے کہ جب انسان پر جان کنی کا عالم شروع ہو جاتا ہے, انسان موت کا فرشتہ دیکھ لے, پھر اگر توبہ استغفار کرے تو اب توبہ قبول نہیں. لیکن نزا کے عالم طاری ہونے سے پہلے, موت کا فرشتہ دیکھنے سے پہلے پہلے اگر انسان صدق و اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اس لیے فرما وانیبوا الی ربکم, اپنے رب کی طرف رجوع کرو, واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب, اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کر لو کہ عذاب آئے, ثم لا تنصرون, پھر آدمی کی مدد نہیں کی جاتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو اس وقت اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ وقت ہے کہ اس میں ہم توبہ کریں, استغفار کریں, اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں, دل میں ارادہ کریں کہ یا اللہ آئندہ آپ کی نافرمانی ہم نہیں کریں گے, آئندہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے, گناہوں کے کام نہیں کریں گے, کوشش کریں گے کہ اللہ ہم آپ کے حکموں کی فرما برداری کریں, آپ ہماری مدد فرمائیے. اس لیے کہ انسان کے عزم کے ساتھ, ارادے کے ساتھ ساتھ اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو کچھ نہیں. اس لیے اپنے ارادہ بھی کرے آدمی, اور ساتھ میں اللہ سے توفیق بھی مانگے کہ اللہ میرا ارادہ ہے گناہوں کو چھوڑنے کا, آپ میری مدد فرمائیے. اس لیے کہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہاں گناہ کرنا آسان ہے اور نیکی کا کام کرنا مشکل ہے, لیکن جب آپ کمر ہمت باندھ لیں گے, کس لیں گے, اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے. ابتدان مشکلات آتی ہیں, لیکن جب انسان اپنی کمر باندھ لے, اللہ سے مدد مانگے کہ یا اللہ میں یہ نیک کام کرنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ پھر اسے توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے مایوس مت ہوئی, چاہے جتنے بھی جس کے گناہ ہیں اللہ کی طرف رجوع کرے, توبہ استغفار کرے، جتنے بڑے سے بڑا اس سے گناہ سرزد ہو گیا ہو، لیکن اگر وہ صدق و اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے والے. البتہ یہ مذاق نہ بنائے آدمی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار ہم کریں اوپرے دل سے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہر بات ہے، وہ ذرے ذرے کو جانتا ہے، ہمارے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے. یا عالم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی چوریوں کو بھی جانتا ہے، ہم جو آنکھیں چرا کر نیچی نیچی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ اپنے سینے میں ہم نے چھپایا ہوا ہے دلوں میں، دلوں کے رازوں کو، اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف. اس لیے اخلاص کے ساتھ یہ سب کچھ عمل ہو تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کاملہ فرما دیں گے. دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اس رات میں جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ توفیق دیں، جو بھی عبادات کی قسم میں سے ہیں عبادتیں، ان میں سے کسی کو بھی انسان انجام دے سکتا ہے، کوئی خاص عبادت مقصود نہیں. بعض کتابوں میں اور بعض حضرات کو میں دیکھتا ہوں کہ بیچارے مختلف مشکلات کا شکار ہوتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں کہ صاحب مغرب کے بعد کتنی رکعتیں پڑھیں، اس میں پہلی میں کیا پڑھیں اور دوسری میں کیا پڑھیں، تیسری رکعت میں کیا پڑھیں، چوتھی میں کیا پڑھیں، تو بیچارے ایک پریشانی میں اور ششپنج میں مبتلا رہتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان دین ہم منتخب فرمایا ہے اور فرمایا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن مجید سے جہاں سے آسان لگے پڑھو، جہاں سے آسان لگے پڑھو. اب اگر کسی کو سورہ اخلاص ہی آتی تو وہی پڑھ لے، سورہ کوثر آتی ہے وہ پڑھ لے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے آسانیاں، جب فرض نمازوں کے لیے کوئی صورتیں متعین نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، بلکہ حکم یہ دیا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن مجید میں سے جو حصہ تمہیں آسان لگے وہ پڑھ لو. اتنی آسانی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. البتہ بعض خاص اعمال میں اگر بعض صورتیں متعین کی گئی ہیں تو وہ بھی کوئی فرض اور واجب نہیں ہیں، افضل اور بہتر ہیں کہ اگر ایسا پڑھ لو تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی وہ نہ پڑھے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اس لیے بعض صورتیں بعض لوگوں کو نہیں آتی، بیچاروں کو، بعض کہتے ہیں سورہ یاسین ہمیں نہیں آتی، اب کیا ہم اس ثواب سے محروم ہو گئے؟ بھائی سورہ یاسین نہیں آتی، کوئی اور پڑھ لو، ذکر و اذکار کر لو، تسبیح، قرآن مجیدی کسی نے نہیں پڑھا ہوا. اول تو اس غفلت سے بھی ہمیں نکلنا چاہیے، اگر اب تک نہیں پڑھا پڑھنا شروع کر دو بھائی. ہم دنیا میں بھی تو بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، آخر آخرت کی طرف آگے کیوں نہیں بڑھتے بھائی؟ اگر کسی نے اب تک نہیں پڑھا تو آپ کلی سے آج ہی شروع کر دیں، نورانی قاعدہ شروع کر دیں، الف با تا سا، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. دنیا کمانے میں جب ہم شرم نہیں کرتے تو دین حاصل کرنے میں کیوں شرم سے کام لیتے ہیں؟ سورہ نورانی قاعدے سے شروع کر دیجئے، دین حاصل کرنے میں شرم مت کیجئے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب تک ہمیں وقت دیا ہے ہمیں اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہیے. الحمدللہ ہمارے یہاں مدارس میں وفاق المدارس کے تحت بھی جو ہے، یہاں ہمارے مدرسے میں، یہاں پر بھی، اس کے علاوہ بے شمار مدارس میں تعلیم بالغان کا سلسلہ شروع ہے. اس میں ایسے لوگوں کے لیے، چاہے ان کی عمر 80 برس کی ہو، چاہے 70 برس کی ہو، چاہے 60 برس کے ہوں، 40 سال کے ہوں، 45 سال کے ہوں، اور وہ چاہے ملازم پیشہ ہوں یا تاجر ہوں، ان کے لیے اوقات متعین کیے ہوئے. پھر بعض لوگوں نے، یعنی لوگوں کی سہولتوں کو دیکھتے ہوئے، کسی نے صبح 8 سے 10 کا، ہمارے یہاں جیسے 8 سے 10 کا وقت مقرر ہے کہ 8 سے 10 تک آگے پڑھ لو، 10 کے بعد اپنے کاروبار پہ چلے جاؤ، اور کہیں شام کے اوقات متعین. تو جس کو جہاں سہولت ہو اپنی سہولتوں کو دیکھتے ہوئے دین حاصل کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. البتہ ہمیں فکر کرنی چاہیے، اگر ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا بھی فرما دیں گے. تو اگر نہیں پڑھا تو بھائی آپ پڑھنے شروع کر دو، اس لیے اس سے غافل تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن بالفرض اگر کسی کو نہیں آتا لیکن اللہ نے اس کو جو ہے وہ توفیق دی ہے کہ مسجد میں بھی آ گیا، وہ بیچارہ بیٹھا میں کیا کروں، میں کچھ نہیں آتا، تو سبحان اللہ کہہ لو، الحمدللہ کہہ لو، اللہ اکبر کہہ لو، لا الہ الا اللہ کہہ لو، تیسرا کلمہ پڑھ لو، درود شریف پڑھ لو، جو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اللہ کا نام زبان پر جاری کر. اتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ البتہ آج تو یہی پڑھ لو، اتنا ہی کافی ہے کہ سبحان اللہ یا اللہ اللہ کہہ لو، لیکن آئندہ کوشش کرو کہ ایک ایک لفظ سیکھنے کی کوشش کرو. مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے دعائے قنوت پڑھنی شروع کی، دعائے قنوت بہت سے لوگوں کو نہیں آتی تھی، تو یہاں ہم نے سلسلہ شروع کیا کہ روزانہ ایک لفظ یاد کر لیا کرو. تو ایک دن اللہم انا نستعینک، بس اتنا سا بتا دیا، اب 24 گھنٹے اللہم انا نستعینک، اللہم انا نستعینک یاد کرنا کیا مشکل. تو بہت سے لوگوں نے اس طرح سے الحمدللہ 10-15 دن میں 20 دن میں مہینہ بھی لگ جائے تو کیا مشکل ہے. اگر کسی کی عمر 60 سال ہے اور 60 سال میں اس نے دعائے قنوت یاد نہیں کی اور اب ایک مہینے میں یاد کر لیے تو بھائی سودا جو ہے وہ گھاٹے کا تو نہیں ہے نا, نفع کا سودا ہے. ایک مہینے میں یاد کر لی, اب 60 سال تک یاد نہیں تھی کسی کو لیکن اب یاد ہو گئی. بہت سے لوگ ہیں ہمارے جن کو دعائے قنوت یاد نہیں, اور تو اور نماز جنازہ یاد نہیں. لڑکے کا جنازہ ہو بچے کا تو اس میں کیا پڑھا جاتا یہ نہیں آتا ہمیں, لڑکی کا جنازہ کیا وہ نہیں آتا. دو اور دو چار ہمیں بہت ساری چیزیں آتی ہیں لیکن یہ چیزیں نہیں آتی. بہرحال یہ میرا مقصد کسی پر تان اور تشریح کرنا نہیں ہے, یہ کہ رغبت دلانا ہے کہ بھائی نہیں سیکھی تو اب سیکھنا شروع کر دو. اللہ کے بہت سے بندے دین کا کام کر رہے ہیں, رات دن اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں اس کام کے لیے کہ لوگوں کو ہم دین سکھائیں, ان کے ساتھ لگ جاؤ. اور یہ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ یکسوئی کے ساتھ دین سیکھو, ان کے ساتھ لگ کر صبح و شام کی دعائیں, نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ, نفلی عبادات, ان سب کو سیکھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ میں چند باتیں آپ سے عرض کر دوں. تو یہ ساری باتیں, یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ بھئی یہ رات فضیلت والی اور جاگ کر گزارنے والی, اب اللہ تعالیٰ جتنی بھی توفیق دے دیں. اور ایک بات یاد رکھیے کہ نفلی عبادات میں افضل یہ ہے کہ آدمی اپنے گھروں پر رہ کر عبادت کرے, نفلی نمازیں بھی گھر میں پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ معاملہ تھا, خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کہ آپ سنتیں پڑھ کر گھر سے تشریف لاتے تھے اور آ کر فرض نماز یعنی جماعت آپ کراتے تھے اور پھر واپس تشریف لے جاتے اور گھر جا کر ہی نفلی سنتیں وغیرہ پڑھا کرتے تھے. لیکن اب ہمارے زمانہ کمزوری کا زمانہ ہے, اس لیے بعض کے فقہا نے یہ کہا کہ بعض لوگ گھر میں جا کے گر جاتے ہیں, نہ وہ سنتیں پڑھتے نہ نفلے پڑھتے, اس لیے بھائی تم مسجد میں پیدا کر لیا کرو تاکہ ایسا نہ ہو کہ نماز ہی نہ پڑھو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھے میں گھر جا کے پڑھ لوں گا لیکن پتہ چلا جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے خدا نہ کرے کوئی حادثہ کوئی ایسی صورت پیش آ گئی, پتہ چلا کہ وہ سنت بھی چھوٹ گئی وتر بھی چھوٹ گئی. اس لیے ہم جیسے کمزوروں کے لیے فقہا نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے بھائی تم مسجد میں یہاں کے پڑھ لو اور بعد کی سنتیں بھی مسجد ہی میں پڑھ لو. کیونکہ بعض لوگ ملازمت پیش آئے دفتر سے آتے ہیں کوئی دکان سے آتا ہے, اب دکان پہ جا کے تو دکان میں مصروف ہو جائے گا, اس لیے یہیں پر سنتیں پڑھ کر اپنے گھروں کو دکانوں کو چلے جاؤ تاکہ تمہاری ایسا نہ ہو کہ گھر جا کر نمازیں رہ جائیں. البتہ نفلی عبادات خاص طور پر مثلا تہجد کی نماز ہے اور دوسری عوابین ہیں دیگر یہ ایسی ہیں کہ اپنے گھر میں جا کے پڑھو تاکہ تمہارے گھر والے بھی دیکھیں بھئی یہ نماز پڑھتا ہے کس کون سی نماز پڑھ رہا ہے, ان کو بھی تھوڑی سی فکر ہو. حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ یہ ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ, جس طرح گھروں میں قبرستانوں میں خاموشی ہوتی ہے تو اپنے گھروں کو ایسا نہ کرو بلکہ وہاں قرآن مجید کی تلاوت ہو, ذکر و اذکار ہوں اور نفلی عبادات وہاں پر گھروں میں انجام دو تاکہ تمہارے بچوں میں بھی رغبت پیدا ہو اور وہ بھی نفلی عبادات انجام دیں. خواتین تو لازمی بات ہے کہ فرائض بھی گھروں میں ادا کرتی ہیں تو اس لیے ان کو رغبت پیدا ہوگی, ان کو نماز کی جو ہے وہ ترغیب ہوگی, اس سے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس لیے نفلی عبادات کا گھر میں اہتمام کرنا چاہیے, اور اگر کسی نے مسجد میں بھی ادا کر لی تو الحمدللہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. لیکن یہ راتیں میلے ٹھیلوں کی راتیں نہیں ہیں کہ ہم اس کو اس میں ضائع کر دیں, گپ شپ لگا رہے ہیں بیٹھ گئے چار آدمی اب گپے شروع کر دی کوئی قصے کہانی شروع کر دی ہے, یہ جائز نہیں, اس سے بچنا چاہیے. اللہ نے اتنی یعنی قیمتی رات عطا فرمائی اور ہم نے ساری رات گپ شپ میں لگا دی گزار دی. اگر کوئی بادشاہ ہمیں تنہائی میں بلائے اور کہے کہ بھئی تم رات کو 12 بجے میرے پاس آ جانا, 1 بجے آ جانا, اور ہم بجائے اکیلے جانے کے 25 آدمی ساتھ لے کے چلے گئے, تو بتائیے ہم نے بادشاہ کے حکم کی قدر کی یا ناقدری کی؟ وہ تو اکیلے میں ہمیں نوازنا چاہتے تھے لیکن ہم 20-25 آدمی لے گئے جو بادشاہ کے مقصود کے خلاف. اسی طریقے سے جو فرض نمازیں ہیں یہ اللہ تعالی کا دربار عام ہوتا ہے مسجد میں, 5 وقت دربار عام ہے, اور جو نوافل ہیں اب جیسے شب قدر کی راتیں ہیں یہ شب رات کی رات ہے تو یہ اس رات میں نفلی عبادتیں ہیں, تو اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ نفلی عبادت جب انسان کرتا ہے تو خاص بندے کا اور اللہ کا ایک تعلق قائم ہوتا ہے. دیکھیے حدیث شریف میں بھی مستغفر کا لفظ آتا ہے کہ کوئی ہے مغفرت کا طلب کار کرنے والا, مفرد کا صیغہ ہے وہاں پر بھی جمع کا صیغہ نہیں ہے, کوئی ہے مغفرت کا طلب کرنے والا کہ مجھ سے مغفرت مانگے اور میں اس کی مغفرت کروں, یہاں پر بھی مفرد کا صیغہ استعمال, اس کا مطلب یہ کہ ہر آدمی کا تعلق اللہ سے علیحدگی میں پورا پورا اس کے ساتھ ہو, اور یہ تبھی ہوگا کہ جب ہم نفلے پڑھ رہے ہوں تو ہمارے سوا کوئی اور نہ ہو, اللہ کو ہمارے حال کا علم ہو, بس اللہ تعالی جانتے ہیں ہر ایک کے حال کو. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم نفلی عبادتیں تنہائی میں اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے کریں. تو یہ سنت کے مطابق جو عمل ہوگا یہ اس عمل سے جو سنت کے خلاف کوئی کر رہا ہے اس سے بہتر. بعض لوگوں نے آج کل صلاۃ و تسبیح کی جماعت شروع کر دی, کسی نے تہجد کی نماز شروع کر دی. یاد رکھیے نفلوں کی جماعت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جائز نہیں ہے, اس لیے بجائے اس کے کہ اس سے ثواب ہو الٹا گناہ ہی ہوگا, کیونکہ سنت کے خلاف عمل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نفلوں کی جماعت نہیں کرائی پوری زندگی میں, اور کبھی آپ نے اگر تہجد کی نیت باندھ لی ایک آدھ صحابی آ کے دائیں بائیں کھڑا ہو گیا تو اس حد تک تو جواز ہے, لیکن اس سے زیادہ کہ جیسے آج کل باقاعدہ اس کے لیے جو ہے وہ دعوت ہوتی ہے, بلایا جاتا ہے, انتظام کیا جاتا ہے, تو وہ جائز نہیں بالکل بھی. اس سے گریز کرنا چاہیے. نفلی عبادتیں تنہائی میں اپنے طور پہ کیجئے, گھروں پہ کریں, اور اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے, اور وہاں گڑ کر مانگیے, روئیے اللہ کے آگے, اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, اللہ تعالیٰ سے آئندہ دین پر استقامت کی دعا کریں. یہ ہم کریں تو بہرحال یہ رات بڑی قیمتی ہے, اس رات کو ہم سنت کے مطابق جاگ کر قیمتی بنا سکتے ہیں. البتہ جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ کوئی خاص عبادت نہ ثابت ہے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے, اس لیے جو آپ کا جی چاہے, اگر نماز نفل پڑھنے کو جی چاہ رہا ہے نفلیں پڑھ لیجیے, اگر قرآن مجید کی تلاوت کو جی چاہے قرآن مجید کی تلاوت کر لیجیے, ذکر و اذکار کو جی چاہے ذکر و اذکار کر لیجیے, کچھ دیر آرام کو جی چاہے آرام کر لیجیے. اتنا آسان تو دین ہے ہمارا. بلکہ اگر ہم نے رات کو فرض نماز عشاء کی جماعت سے پڑھ لی اور پھر کسی نے یہ چاہا کہ بھئی کچھ دیر آرام کر لیتا ہوں, رات کو اٹھوں گا تو انشاءاللہ کچھ عبادت بھی کر لوں گا, اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ پھر آخر وقت تک جاگ کر صبح کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لوں گا, لیکن آنکھ ایسے وقت میں کھلی کہ جماعت کا وقت تھا, جماعت سے نماز پڑھ لی, تو انشاءاللہ اپنی نیت کی وجہ سے ساری رات جاگنے کا ثواب بھی لوٹ لے گا, کیونکہ نیت یہی تھی کہ میں جاگ کر عبادت کروں گا, لیکن آنکھ نہیں کھل سکی. اب اس نے جماعت سے نماز پڑھ لی فجر کی, انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری رات جاگنے کا ثواب اسے عطا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ تو نیتوں پر, ہماری اگر نیتیں درست ہوں گی, اعمال بھی انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, نیت خالص ہے اچھی ہے تو انشاءاللہ اس پر مدار ہے سارا اعمال کا, اور خدا نہ کرے نیت اگر خراب ہے پھر آدمی کتنا ہی بڑے سے بڑا عمل کر لے اس کا اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں. اس لیے اپنی نیتوں کو خالص کیجئے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے سارے اعمال انجام دیجئے. یہ مت بتائیے کہ بھئی آج رات تو ہم بھی جاگے تھے, رات کو ہم نے اتنی رات تھا. بعض لوگ صبح دوست یاروں میں ذکر کرتے ہیں وہ رات کو جاگے, آٹھ رکعتیں ہم نے تہجد کی پڑھی, اور بھئی یہ کیا وہ کیا, فلاں جگہ گئے تھے, یہ اس قسم کی باتیں کر کے اپنے اعمال کو خراب مت کیجیے. اللہ اور بندے کے درمیان معاملہ ہے, آپ نے کیا اللہ سے مانگا, اللہ نے آپ کو کیا دیا. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو سبحان ربی العالی ہم کہتے ہیں نماز میں, تو بظاہر ہم تسبیح پڑھتے ہیں, بعض لوگ آپ نے سنا ہوگا کہ جب تسبیح پڑھتے ہیں تو مطلب اہتمام کے ساتھ نہیں پڑھتے, بس صرف اتنی آواز آتی ہے, سو 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 کی آواز آتی ہے, یعنی سبحان ربی العالی مکمل سمجھ میں بھی نہیں آتا, بعض اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں. فرمایا کہ اگر تم کسی دن اہتمام سے پڑھ لو اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر نواز دیں تو بس سمجھ لو تمہارا بیڑا پار ہو گیا. یعنی معمولی چیز نہیں ہے سبحان ربی العالی, ہم جب کہتے ہیں میرے رب جو ہے وہ اعلیٰ ہے, تمام برائیوں سے تمام چیزوں سے پاک ہے, تمام عیبوں سے پاک ہے. فرمایا کہ یہ جو سجدے میں ہم جا کے سبحان ربی العالی کہتے ہیں, اگر اللہ تعالیٰ محض اس سبحان ربی العالی ہی پہ ہمیں نواز دے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اس لیے اخلاص کے ساتھ اعمال کیجئے, اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دیں وہ کام کریں. باقی جہاں تک رہا اس شب رات کو ہم نے آتش بازی کا مہینہ سمجھ لیا ہے, تو بھائی آپ خود بھی جانتے ہیں اور الحمدللہ اللہ نے جسے بھی عقل سمجھ دی ہے, یہ پیسے کا ضیاع ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جان و مال کی تباہی بھی ہے. بعض اوقات اس سے آگ لگ جاتی ہے تو سینکڑوں انسان جو ہیں جل کے بھسم ہو جاتے ہیں, مال ضائع ہو جاتا ہے اور دکانیں جل جاتی ہیں, اس طرح کے واقعات کئی مرتبہ پیش بھی آ چکے ہیں. لہذا اپنے بچوں کو ان چیزوں سے روکنا چاہیے, یہ شیطانی عمل ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی. تو یہ چونکہ اسراف میں داخل ہے, اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. شیطان اصل میں نہیں چاہتا, وہ کیسے چاہے گا. حدیث میں آتا ہے نا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے اوپر بھیڑوں پر جو بال ہیں اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں اس رات میں. آدمی ایک بھیڑ کے اوپر جو اون ہوتی ہے بال ہوتے ہیں وہ نہیں گن سکتا, تو قبیلہ بنو کلب کی بکریاں بے شمار تھی، بے اندازہ تھی، ان کا کوئی حد و حساب نہیں تھا. تو یقیناً بے شمار انسانوں کی اللہ مغفرت فرماتے ہیں، شیطان کو پریشانی ہو جاتی ہے. اب اس اپنا حصہ لگانے کے لیے کوئی کام ایسا کر دیتا ہے کہ بھائی شبرات کا مہینہ پٹاخے پھل جڑیاں یہ کام پہ لگا دیا، دوسرا کام اب کسی نے کوئی کسی کو اس سے دلچسپی نہیں ہے، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے تم حلوا پکاؤ بھائی شبرات کا حلوا، تو اس کام پہ لگا دیا تاکہ یہ کچھ کام نہ کر سکیں، بس حلوے مارنے میں لگ جائیں، کھانے کو میں لگ جائیں، بس یہی کام کریں. بعض لوگ تو جناب وہ حلوے تیار کرتے ہیں پورے پورے سال استعمال ہوتا ہے اس کا، پچھلے سال بنایا تھا اس رمضان میں بھی نکل آئے گا بعض لوگوں کے گھروں میں. بہرحال حلوہ کھانا کوئی ناجائز نہیں ہے، تو اس لیے لیکن اس مہینے کے ساتھ اس کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، کوئی خاصیت نہیں، کوئی اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کا شبرات سے کوئی تعلق ہے. اس لیے ان چیزوں میں پڑھنے کے بجائے آپ نے دیکھا ہوگا ہر جگہ یہی معاملہ ہے، محرم آتا ہے عاشورہ کا دن ہے، قیمتی دن ہوتا ہے، لیکن اس کو ہم نے حلیم اور کھچڑے میں لگا دیا. تو شیطان چاہتا ہی نہیں ہے کہ کوئی کام کریں، وہ کوئی نہ کوئی اپنا حصہ اس میں لگا دیتا ہے. اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اپنے گھر والوں کو کی بھی ذہن سازی کرنی چاہیے کہ بھائی اس کام میں مت لگو، یہ ساری زندگی پڑی ہے کھاتی رہنا، جب جی چاہے جس کا جی چاہے پکاؤ کھاؤ، کو منع تھوڑی ہے، جائز چیز ہے. لیکن یہ قیمتی راتیں ہیں، اس کو اپنے اوقات کو ہم ضائع نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے عبادت میں اس کو ہم صرف کریں. اسی طریقے سے ایک بات اور سمجھ لیجئے، ہے تو تھوڑی سی باریک بات، روزے کا معاملہ جہاں تک ہے، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے شعبان سے زیادہ آپ کو کسی اور مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ اس کی اتباع میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تو ہم بھی روزے رکھیں. اگر کوئی اس نیت سے 15 شعبان کا بھی روزہ رکھ لیتا ہے تو یقیناً کار ثواب ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. باقی پورے ذخیرے احادیث میں سوائے ایک روایت کی کوئی اور روایت نہیں ہے، اور وہ بھی زیادہ قوی نہیں ہے روزے سے متعلق. اس لیے سنت سمجھ کر اس کو رکھنا کہ بھئی 15 شعبان کا روزہ رکھنا سنت ہے، اس کو بعض علماء نے درست نہیں سمجھا. البتہ اگر کسی شخص کو کسی دوسرے عالم کی تحقیق پر اعتماد زیادہ ہے تو ہم بحث مباحثے میں نہیں پڑھتے، وہ اس کی تحقیق کے مطابق عمل کر لے. لیکن آپ سے میری درخواست یہ ہے کہ ہم اس شعبان کے مہینے میں چونکہ ہیں ہی روزے بہت رکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس نیت سے رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، لہذا آج کا روزہ بھی ہم اس نیت سے رکھیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اور بھی رکھ لیں ایک دو روزے ساتھ، اس سے شریعت نے کسی کو منع نہیں کیا. اور اسی طریقے سے اس رات میں قبرستان جانے کا جہاں تک کا معاملہ ہے تو یہ بھی کوئی فرض اور واجب چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دیں اگر اس نیت سے ہم چلے جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، لہذا ہم بھی وہاں جا کر جو ہے وہ وہاں کے جو مردے ہیں ان کے لیے استغفار کریں، ان کو اصال ثواب کریں، تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن جانا چاہیے عبرت حاصل کرنے کے لیے. آج کی رات ہمارے یہاں ایک میلہ ٹھیلا ہوتا ہے وہاں پر، اگر آدمی آج جائے تو بجائے اس کے کہ وہاں پر یہ دل وہاں سے عبرت حاصل کرے، جی چاہتا ہے کہ وہ یہیں گھر بنا لے، تو وہ میلے ٹھیلے کی جگہ بن کر رہ جاتی ہے. اور باقاعدہ جماعت کی جماعتیں جاتے ہیں. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تشریف لے گئے کہ آپ نے اپنے گھر والوں تک کو نہیں بتایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا تو آپ نہیں تھے، میرے دل میں یہ خیال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہوں، اور اس خیال سے وہ باہر نکلی. آپ جب جا رہے تھے تو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ تشریف وہاں پر وہاں کھڑے ہو کر مغفرت دعا فرما رہے ہیں، اور جب آپ واپس مڑنے لگے تو آپ سے پہلے آ کر جلدی سے بستر پر لیٹ گئی. لیکن آپ نے اندازہ لگا لیا، سانس کا ابھار جو تھا مد و جزر، اس سے آپ نے اندازہ لگایا. فرمایا کہ بھائی اے عائشہ، کہ تم نے یہ سمجھا تھا کہ میں جو ہے تمہارے حق پر ڈاکہ ڈالوں گا اور حق تلفی کروں گا، اور تم نے شاید یہ خیال کیا کہ میں کسی اور بیوی کے پاس چلا. فرمایا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسا ہی سمجھا تھا. آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ تم باقی جاؤ اور وہاں وہاں کے جو مردے دفن ان کے لیے استغفار کرو، ان کو اصال ثواب کرو، تو میں نے اس لیے کیا تھا. تو میں زندگی میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا، کیونکہ اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، لیکن بعد کی روایتوں سے کوئی ثابت نہیں ہوتا. اس لیے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم پاکستان بھی تھے انہوں نے یہ بات بہت ہی پتے کی فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ اس نیت سے نصف شعبان کو قبرستان چلا جائے تو بس کافی, کیونکہ جتنا عمل آپ نے کیا اتنا عمل ہم کر لیں تو بس کافی. ہر سال جانا کوئی ضروری نہیں, اگر کوئی ویسے چلا جائے کوئی منع نہیں ہے, اور ویسے عبرت کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قبرستان جایا کریں کیونکہ اپنی موت کو یاد ہمیں کرنا ہے وہاں جا کر کہ بھئی یہ سب بھی ہمارے عزیز ہیں, رشتہ دار ہیں, ان میں بہت سے کل ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے, ہمیں ان کی کسی کی گود میں کھیلا کرتے تھے, کوئی ہماری گود میں کھیلا کرتا تھا, تو آج دنیا سے یہ سفر کر کے ادھر آ گئے, ایک دن ہم نے بھی یہاں آنا ہے. تو آدمی جائے اس لیے کہ تاکہ عبرت حاصل ہو. تو باقی آج کی رات اگر اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کر کے آدمی کوئی جائے تو اس میں بھی انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو میں نے دونوں باتیں بتا دی ہیں, اب جس کا جی چاہے اس پر عمل کر لے. باقی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے توبہ پر قائم بھی رہیں. یاد رکھیے کہ راتیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے لیے یہ بھی فرمایا کہ ان راتوں میں بھی ان کی مغفرتیں نہیں ہوتی, تو کوشش کرنی چاہیے, خدا کرے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو. فرمایا کہ ایک وہ شخص جو شراب پینے والا ہو اصرار کے ساتھ کثرت کے ساتھ اور مصر ہو اس کے پینے پر, اسی طریقے سے اپنی شلوار, اپنا پاجامہ, اپنی پینٹ یا اپنی چادر یہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا, ماں باپ کا نافرمان, اس طرح بہت سے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گنوایا کہ ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی. تو بڑی یعنی ہم یہ تو بتا دیتے ہیں کہ رات کی فضیلت ہے, لیکن ساتھ میں ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے خدا نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل تو نہیں. کتنے لوگ ہیں آج آپ اخبارات میں پڑھ لیجئے مسلمانوں کو, یعنی ایک اخبار تو باقاعدہ لکھتا ہی رہتا ہے کہ بھئی جو ہے وہ مسلمانوں کو شراب فراہم کی جا رہی ہے. بھائی مسلمانوں کو کھینچ کے تو کوئی نہیں لاتا, مسلمان خود کھینچ کھینچ کے وہاں جا رہے ہیں تو کیا کرے کوئی, ان کا کام تو بیچنا ہے, ان کی دکان پہ جو بھی آئے گا اس کو بیچیں گے. ہم مسلمانوں کو بچنا چاہیے کہ اس ام الخبائث سے بچے, یہ ایسی خبیث چیز ہے کہ یہ جب انسان عمل کرتا ہے اس کے بعد سارے گناہ کرنا آسان ہو جاتے ہیں اس کے لیے, اس لیے شراب سے بچے, ام الخبائث اس کو کہا گیا ہے, یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے. ہمارے یہاں بڑا عجیب معاملہ ہے, شراب بھی حرام ہے, خنزیر بھی حرام. خنزیر کھانے سے تو بچ جائے گا, نہیں نہیں بھی حرام ہے, لیکن شراب کو پی جائے گا دودھ سمجھ کے. شراب گڑاگڑ پی جاتا ہے آدمی, لیکن خنزیر کھانے میں ذرا اعتراض کرے گا کہ بھائی نہیں خنزیر حرام. شراب بھی ایسی حرام ہے, جیسے خنزیر حرام ہے ایسی شراب حرام. تو کیا وجہ ہے کہ ایک چیز جو حرام ہے اس کو تو ہم پی جاتے ہیں, دوسری حرام ہے اس سے بچتے ہیں. میرے بھائی ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں الحمدللہ ایسے ملک میں بھی رکھا ہے جہاں مدارس ہیں, علماء ہیں, دین سیکھ سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے یہاں پر. اس لیے ان سے دین سیکھیے, کوئی بات نہیں آتی, مسئلہ نہیں آتا, مسئلہ معلوم کر لیجئے تاکہ اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. قیامت کے دن حجت نہیں ہوگا یہ کہ بھئی ہمیں پتہ نہیں تھا, ہمیں اس مسئلے کا علم نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر پتہ نہیں تھا تم نے معلوم کیا کسی سے, پھر کیا جواب ہوگا ہمارے پاس. اس لیے ہم یہ نہ سمجھیں کہ صاحب ہمیں تو پتا نہیں ہے, نہیں پتا تو معلوم کرنا چاہیے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں, ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں نہ علماء کی کمی ہے, نہ مدارس کی کمی ہے, نہ مفتیوں کی کمی ہے. آپ چاہیں تو مسائل سارے خوب بکثرت سیکھ سکتے ہیں, بلکہ پڑھنے کی سہولتیں بھی حاصل ہیں. ہمارے یہاں مدارس میں فری میں پڑھایا جاتا ہے, 16-16 سال تعلیم ہوتی ہے مدارس میں, کھانا پینا ہر چیز فری ہوتی ہے. لوگوں کو جو ہے وہ گائے کا گوشت نہیں ملتا, الحمدللہ مدارس میں بکروں کا گوشت ملتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں تو اور کیا ہے کہ دین بھی سیکھو, کھانا پینا بھی فری, کپڑے بھی فری, وظیفہ الگ ملتا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, پھر بھی کوئی دین نہ سیکھے تو پھر اس میں کس کا قصور. اور جس کو اللہ نے وسعتیں دی ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ فری فنڈ میں یہ سب کچھ کرے, پھر پیسے خرچ کر کے کرے سارا کام, تاکہ اجر و ثواب بھی ہو, اس کی قدر بھی ہو. ہمارے یہاں تو آج معاملہ یہ ہے نا, جو بےچارا ڈاکٹر 100 روپے فیس لیتا ہے اس کے پاس کوئی جاتا ہی نہیں, 1200 روپے فیس لیتا کہتا بہت بڑا قابل آدمی ہے. بھائی 1200 روپے فیس لیتا ہے اس کو ہم قابل سمجھتے ہیں, یعنی فیس سے اندازہ لگاتے ہیں ڈاکٹر کی قابلیت کا, کہ اگر پیسے تگڑی فیس لے رہا ہے تو بہت قابل ہے, اور کم پیسے لے رہا ہے جہاں پر پرچی 5 روپے میں بن جاتی ہے 10 روپے, تو وہ بھی اپنی بنتی ہے آج کل. لیکن اگر کہیں ایسا ہے بھی تو اس کو ہم وہاں جانے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہے گا میں جن اسپتال میں جا کے علاج کراتا ہوں, کہتا آغا خان میں صاحب میرا مریض کہاں داخل ہے, آغا خان میں داخل ہے, اس کو بھی فخر کی چیز بنا لی ہم نے. تو میرے عزیزو بات یہ ہے کہ ہم اپنے دین پر چلیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں وقت دیا ہے. میں نے جیسا کہ ابتدا میں کہا تھا ہم ایک مسافر ہیں, سفر کر رہے ہیں. مسافر کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ بس یہاں پر ٹھہرنے کی فکر کرے، وہ تو چلتا رہتا ہے، اور اصل منزل پر پہنچنا اس کا مقصد ہے. اللہ تعالی ہمیں منزل پر کامیابی کے ساتھ پہنچا دیں تو ہم کامیاب. اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے اس رات کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے. اب درود شریف پڑھ لیجئے تاکہ اب دعا کریں کسی نہ کسی درجے میں، تاکہ اللہ تعالی جو ہے وہ جو دعائیں ہم مانگ رہے ہیں اس کو قبول فرما لیں. اور یاد رکھیے کہ کوئی دعا اللہ کے ہاں نامقبول نہیں ہوتی. یا تو اللہ تعالی جو دعا مانگ رہے ہیں فوراً عطا فرما دیتے ہیں، یا پھر اس سے بہتر عطا فرما دیتے ہیں، یا اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو مصیبت دور فرما دیتے ہیں، یا دنیا میں قبول نہیں کرتے تو اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتے ہیں. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ وہاں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے تو بندہ کہے گا یا اللہ یہ کس چیز کے بدلے میں دیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے میرے بندے فلاں وقت دعا کی تھی، ہم نے وہ دعا اس وقت قبول نہیں کی تھی لیکن آج کے لیے اس کو ذخیرہ بنا دیا تھا. تو جب وہ اجر و ثواب کو دیکھے گا تو کہے گا کہ یا اللہ کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی اور ساری کی ساری دعائیں آپ آج ہی کے لیے اٹھا رکھتے. میرا مطلب ہے کہ یہ دعا ایسی بیکار چیز نہیں ہے. آج ہم سب سے زیادہ دعا مانگنے میں کوتاہی کرتے ہیں. عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا بس یہ دعا کی سر ہاتھ پھیرا چل دیے. ایک رسم پوری کرنے کا نام ہے. نماز جنازہ کے بعد دعا ثابت نہیں ہے. نماز جنازہ خود دعائے جنازہ ہی ہے. وہ اس میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ خود دعائے جنازہ ہے، لیکن رسمن ہم اس کے بعد پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں، مانگتے مونگتے کچھ نہیں ہے، بس برحمتی کہہ رہا ہوں. تو اس لیے جو دعا مانگے اہتمام کے ساتھ مانگے. اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اس اہتمام کے ساتھ دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے لپٹ چپٹ کر مانگو، اس طرح مانگو جیسے ایک فقیر کسی سے مانگتا ہے اور اس کو امید ہوتی کہ ضرور دے گا، اور آخر انسان زچ ہو کر دے دیتا ہے. کوئی فقیر ایسے بھی ہوتے ہیں لپٹ چپٹ جاتے ہیں، دور دور تک پیچھا کرتے ہیں آپ کا، آخر تنگ آ کے اچھا بھائی یہ لے جان چھوڑا ہماری. لیکن اللہ تعالیٰ تو ایسی جان چھڑانے والے نہیں. اللہ تعالیٰ تو ایسے شخص کو پسند کرتے ہیں جو اس سے لپٹ چپٹ کر مانگے. حدیث میں آتا ہے کہ ملم اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اس سے جو اللہ سے مانگتا نہیں. ملم یسأل اللہ یغضب علیہ، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اس شخص سے جو اللہ سے مانگے نہیں. تو اللہ سے مانگیے، دعا کیجیے، درود شریف پڑھ لیجیے، اس کے بعد دعا شروع کر دیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت، تبارك ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة جنة الفردوس والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة جنة الفردوس والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة جنة الفردوس والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل، ونعوذ بك من النار يا الله وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم انس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقران العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، واجعلنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے اس جاگنے کی رات میں، اے اللہ اس عبادت کی رات میں ایسی عبادت ہمیں ہم سے اے اللہ کروا دیجئے جو آپ کے یہاں پسندیدہ ہو، جو آپ کے یہاں قبولیت حاصل کر لے، سنت کے مطابق اللہ جاگنے کی توفیق عطا فرمائیے، سنت کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنے فضل سے ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے بہت سے عزیز بیمار ہیں، رشتے دار بیمار ہیں، اے اللہ پڑوسی بیمار ہیں، بعض محلے دار بیمار ہیں، اے اللہ ہمارے مسجد کے بہت سے نمازی بیمار ہیں، اپنے فضل خاص سے سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے۔ اے اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے۔ اے اللہ آپ بیماروں سے بھی واقف ہیں، بیماریوں سے بھی واقف ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، جائز ضرورتیں پوری فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، اے اللہ اپنے محلوں میں اور علاقوں میں اے اللہ گھوم پھر کر تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں، تیری طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اے اللہ ملک و ملک و سفر کرتے ہیں، اے اللہ تیرے دین کی خاطر اپنے گھروں کو چھوڑتے ہیں، اے اللہ تو ان کے کاموں میں اخلاص پیدا فرما دے۔ اے اللہ ان کے کاموں میں اخلاص پیدا فرما دے۔ اے اللہ ان کے اس نکلنے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ خود ہمیں بھی اے اللہ اپنے فضل و کرم سے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، دین کے لیے گھر سے نکلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اس طریقے سے جس میں آپ راضی ہوتے ہوں، جس سے آپ خوش ہوتے ہوں، اے اللہ ایسے طریقے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جو آپ کو راضی کر دینے والے ہوں۔ اے اللہ جن سے آپ خوش ہوتے ہوں، اے اللہ جن سے آپ راضی ہو کر مغفرت فرما دیتے ہوں، یا اللہ اپنا فضل فرمائیے، کرم کے معاملے فرما دیجئے، عافیت کے معاملے فرما دیجئے۔ اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما۔ اے اللہ ہماری پردہ پوشیاں فرمائیے، اے اللہ ہماری پردہ پوشیاں فرمائیے۔ اے اللہ ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، سر سے لے کر پیروں تک گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ بجز آپ کے ہمارا کوئی سہارا نہیں، اپنا فضل فرما دیجئے، اپنا کرم فرما دیجئے، رحم کے معاملے فرمائیے، مغفرت کے معاملے فرمائیے۔ اے اللہ آج ہماری حالت بڑی پتلی ہے، اے اللہ مسلمان تنزلی کا شکار ہیں، اے اللہ مسلمان آج عروج کے بجائے زوال پذیر ہیں، آپ اپنا فضل فرما دیجئے۔ اے اللہ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے جس سے مسلمانوں کو ترقی حاصل ہو، دنیاوی اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی۔ یا اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، اے اللہ اپنا کرم فرما دیجئے۔ اے اللہ مسلمان باوجود اپنی تعداد کے، باوجود کثرت کے، اے اللہ دنیا بھر میں آج پٹ رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ اپنا فضل فرما دیجئے۔ یقیناً یہ ہماری کوتاہیاں ہیں، اے اللہ بدعمالیاں ہیں، اے اللہ اسی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کسی پر ظلم نہیں فرماتے، آپ تو ارحم الراحمین ہیں، آپ احکم الحاکمین ہیں، اپنا فضل فرما دیجئے، ہمارے اعمال کو درست فرما دیجئے، اعمال کے ساتھ اخلاص عطا فرمائیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری نیتوں کو درست فرما دیجئے۔ اے اللہ رزق حلال عطا فرمائیے، رزق کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، تمام نعمتوں پر شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ آپ کی نعمتیں بے شمار ہیں، آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں آنکھیں عطا فرمائیں، کان عطا فرمائے، صحیح و سالم جسم عطا فرمایا۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان تمام نعمتوں کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ آپ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہم اے اللہ آپ کی ان نعمتوں پر آپ کا شکر ادا نہیں کر سکتے، قاصر ہیں اے اللہ ہماری زبان آپ کا شکر ادا کرنے سے۔ آپ اپنے فضل و کرم سے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہماری اس عاجزی کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائیے، نہ شکروں میں ہمیں شامل نہ فرمائیے، اپنی نعمتوں پر شکر گزاری کی ہمیں درات دن توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سے جن جن لوگوں نے جن جن دعاؤں کے لیے کہا ہے آپ بہتر طریقے پر جانتے ہیں، سب کی حاجتوں کو اے اللہ پورا فرما دیجئے، سب کی ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے گھروں میں اے اللہ جو رہ کر عبادتیں کرتی ہیں ان کی عبادتوں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ان سب کو بھی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، بلکہ یا اللہ ان کو ہمارے لیے معین اور مددگار بنا دیجئے، دین پر چلنے والا بنا دیجئے۔ ہمارے بچوں کو نیک بنائیے، اے اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ آپ کا احسان ہے، آپ کا کرم ہے، آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے در پر لا کر بٹھایا ہے۔ یا اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہاتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یا اللہ یہ ہمارے ہاتھ جو پھیلے ہوئے ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم جو کچھ مانگ رہے ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرما دیجئے، عطا فرما دیجئے، محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے، اے اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے، یا اللہ اپنا فضل فرما دیجئے اور کرم کے معاملے فرمائیے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس وقت پورے عالم کا جو حال ہے اور خاص طور پر ہمارے پاکستان کا، میں اللہ بد امنی ہے، خطر و غارت گری ہے، بے سکونی ہے، بے اطمینانی ہے، اور اے اللہ اسی طرح خوف کا عالم ہے، آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں سکون و اطمینان عطا فرمائیے، امن و سکون عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے ملک کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دیجئے، اے اللہ آپ نے تو بہت بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم ہی قدردان نہیں ہیں، آپ اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ آپ نے اس ملک میں ہمیں بڑی نعمت عطا فرمائی ہیں، بہت کچھ عطا فرمایا ہے، اس ملک نے بھی ہمیں بہت کچھ دیا ہے، آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرما دیجئے، اچھے حکمران عطا فرما دیجئے، نیک حکمران عطا فرما دیجئے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اعمال کو درست فرما دیجئے، جس کی وجہ سے اللہ آپ اچھے اعمال کی وجہ سے اچھے حکمران بھی عطا فرماتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ایسے لوگ جو مخلص ہوں، اے اللہ تجھ سے بھی مخلص ہوں، لوگوں سے بھی مخلص ہوں، اے اللہ لوگوں کے کام کرنے والے ہوں، اے اللہ لوگوں کی خدمت کرنے والے ہوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا اے اللہ حکمران ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ قادر ہیں، آپ چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں، آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں، یقیناً ہم اگر سوچتے بھی ہیں تو ہمیں بہت مشکل نظر آتا ہے، لیکن جب آپ چاہیں گے تو کچھ مشکل نہیں، آپ اپنا فضل فرما دیجئے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ دنیا کو ایک اور عمر عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس دنیا کو ایک اور عمر عطا فرما دیجئے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین پر چلنے والا بنا دیجئے، استقامت عطا فرمائیے، دین پر قرآن مجید پڑھنے والا بنائیے، نماز پڑھنے والا بنا دیجئے، اے اللہ پانچ وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک سے بے امنی کو، بد امنی کو، اے اللہ خوف کی فضا کو دور فرما دیجئے، امن و سکون عطا فرما دیجئے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ چوریوں اور ڈکیتیوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمیں اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما، اے اللہ اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ ہمیں عطا فرما، الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھر کی عورتوں کی حفاظت فرما، ہمارے بوڑھوں کی حفاظت فرما، ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ خصوصیت کے ساتھ ہمارے عزیز و اقارب، رشتہ دار، اے اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے، اور یا اللہ آپ ہمیں اپنے نیک اور متقی بندوں میں لکھ لیجئے، اے اللہ اپنے نیک اور متقی بندوں میں ہمارا شمار فرمائیے، اے اللہ ہمیں اپنے نیک اور متقی بندوں میں شمار فرمائیے، یا اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما، اے اللہ ہم آپ سے عافیت دارین مانگتے ہیں، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافات الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنہ والنجات من النار، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما، ہمارے مشائخ کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے جو مشائخ بیمار ہیں انہیں اپنے فضل خاص سے صحت کامل عطا فرما، خصوصیت کے ساتھ ہمارے حضرت والا حضرت شیخ العربی والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجل عطا فرما دیں، اور اس کے علاوہ جو بھی بیمار ہیں ہمارے بزرگان دین میں سے، اے اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، اے اللہ سب کے علموں کو اے اللہ نافع بنا، اے اللہ پوری دنیا میں ان کے علوم کو پھیلا دیجئے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کے علوم سے استفادے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، ایک صاحب نے پرچی بھیجی تھی کہ ایک صاحب ڈوب گئے ہیں کسی نہر میں غالباً، تین دن سے ان کی لاش نہیں ملی، دعا فرما دے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ جو تلاش جاری ہے لاش بھی مل جائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر و سکون بھی عطا فرما دیں، اور بھی اسی طریقے سے جو پریشان حال ہیں، مختلف لوگ مختلف احوال سے پریشان ہیں، اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے، اے اللہ جو مسافر ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں عافیت کے ساتھ اپنی اپنی منزلوں پر پہنچا دے، اے اللہ ہم جو ہے ایک اعتبار سے ہر ایک مسافر ہے، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمارے اس سفر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اے اللہ ہمیں منزل مقصود پر اے اللہ کامیابی کے ساتھ پہنچا دیجئے، جب تک زندہ رہیں دین پر ثابت قدمی عطا فرمائیے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے، بعض لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے کہ ان کی بچیاں رشتے نہیں ہوتے، جوڑ سے جوڑ کے رشتے نہیں آتے، ان کے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ جوڑ کے رشتے عطا فرما دے، عافیت اور خیر کے ساتھ اپنے گھروں کی ہو جائیں۔ یا اللہ جن بچیوں کے رشتے ہو چکے ہیں، جو اپنے گھروں کی ہو چکی ہیں، وہاں کی خوشیاں انہیں عطا فرمائیے، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، عافیت نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.